चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رب العالمین جل وعلا اس دن کو ہم سب کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق کاش ہمیں ملے جس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں بے شمار اس کی برکتیں ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من سرہ ان یلقی اللہ راضیاً فلیکثر من الصلاۃ علیہ یعنی جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اس جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ان بابرکت لمحات میں سنتے ہیں تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون
کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں
واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین
اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔
اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔
صدق اللہ العظیم۔
رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کی آیات بینات یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ رب العالمین اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اقوام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لوگوں پر کرم فرماتا ہے، لوگوں پر انعام فرماتا ہے، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر وہ نعمتوں کی بے قدری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کریں تو پھر وہ نعمتیں پھیر لی جاتی ہیں، واپس لے لی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے، اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سلسلے کو جب آگے بڑھائیں گے تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مدری پھول ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ جب اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم ان رحمتوں سے بھی حصہ پائیں گے، اور جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں گے، تاکہ اس رحمت کا، اس برکت کا سلسلہ مستقل طور پر ہماری زندگی کے ساتھ جڑا رہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی رحمتیں حاصل کرنے والے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عبودیت والا جب سجد آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا خالق نے کہا ماشاء
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق یہ زبردست کلام شامل کیا گیا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, سلسلے میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور آج سلسلے کا موضوع حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات ہے. ان کے ابتدائی تعارف کے حوالے سے آئیے رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پیارے مدنی پھول کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت اور بالخصوص ان کا ابتدائی تعارف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سادات کے چشم و چراغ ہیں, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سفر 128 ہجری میں ہوئی, اور مدینہ شریف کے قریب ابوا کے مقام پر آپ پیدا ہوئے.
سبحان اللہ.
اور مدینہ شریف کے اندر ہی آپ نے پرورش پائی, اور مدینہ شریف کے اندر بڑے بڑے تابعی اور عالم محدث حافظ موجود تھے. بالخصوص آپ کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی, اور حضرت عبداللہ بن سیدار رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت بھی پائی, اور جو آپ کے والد گرامی تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے علامہ تھے.
سبحان اللہ.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے آئمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو سب سے پہلی تعلیم تو آپ اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی.
سبحان
اللہ. اور یوں جو ہے وہ نیک صالح محدث حافظ, اور ایسا پیارا جو ہے وہ ان کو ماحول ملا مدینہ شریف کے اندر, انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی جو ہے زمانہ گزارا, اور اسی میں جوان ہوئے. اور آپ کے جو القبات ہیں وہ بھی کافی ہیں, جیسے عبد صالح آپ کا ایک لقب ہے.
سبحان اللہ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ساری ساری رات جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت میں جو ہے وہ گزار دیا کرتے تھے. آپ کا ایک لقب العدل الصالح بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ عدل کرنے والے تھے, نیک تھے. اور مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ قاظم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو صفت حلم ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یعنی جو ہے وہ یعنی جب غصہ آ جایا کرتا تھا تو آپ اس پر جو ہے وہ اس غصے کو کنٹرول کیا کرتے
اللہ
تھے
اکبر.
اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ صفت آپ کی اتنی مشہور ہی کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا. اب ہم جو ہے جب آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ کا نام تو موسیٰ ہے
صحیح,
لیکن کاظم یعنی امام موسیٰ کاظم جو ہے یوں آپ کے نام کا حصہ بن گیا, بلکہ جو آپ کی جو ہے وہ اولاد ہوئی وہ بھی کاظمی ہی کہلاتی ہے. تو یوں جو ہے وہ صفت حلم بردباری جو ہے وہ آپ کی پہچان بن گئی. واقعی جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی اس صفت سے جو ہے وہ فیض پائیں.
سبحان اللہ.
اور غصہ تو آتے ہی ہے ہر انسان جو ہے وہ کبھی نہ کوئی طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے تو بندے کو غصہ تو آ ہی جاتا ہے. اب غصہ آ جائے تو یہ غصہ جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی پر ختم نہیں ہونا چاہیے. کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جب غصہ آتا ہے تو پھر غصے میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے بندہ کہ بعض اوقات اللہ پاک کی نافرمانی بھی کر جاتا ہے اور زبان سے جو ہے وہ جو مخاطب ہوتا ہے جو غصہ دلانے کا باعث بنتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ اس کو طرح طرح کے کلمات کہہ دیتا ہے, گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے. تو انسان کی جو ہے وہ اعلیٰ صفات کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب بندے کو غصہ آئے تو بندہ غصہ پی جائے.
سبحان
اللہ. اور کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو. اور الحمدللہ دعوت سلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس جو غصے کی عادت ہے, اگر عادت ہے تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے.
صحیح.
اور ویسے عادت نہ بھی ہو تو غصہ تو آتا ہے.
جی.
تو بلکہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی اسے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ جب ماں جو ہے وہ وقت پر دودھ نہیں دیتی, جب اسے بھوک لگتی ہے پھر وہ روتا ہے.
صحیح.
اور رو کر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. تو یہ رو کر غصے کا اظہار کرنا یہ تو اچھا ہی ہے, لیکن جو ہے وہ غصہ آ جائے تو اس کا ہاتھ کسی کو پڑ جائے, اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے, یہ بندے کے لیے نقصان کا باعث.
کہا جاتا ہے کہ انسان کے کردار کی پہچان اس کے غصے کی حالت میں بھی ہوتی ہے کہ جب اسے غصہ آیا تو اس وقت وہ کیا انداز ہے جو وہ شو کر رہا ہے اور کس طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے. سب جہاں آپ گفتگو فرما رہے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, اور کاظم آپ کے نام کا بالکل یوں سمجھے کہ لاحقہ بن گیا اور بالکل نام کے ساتھ ہی موجود ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کچھ ممالک میں خبروں کے مطابق اب چیز رائج ہے کہ باقاعدہ اسپیس پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اس طرح کی جگہیں بنائی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, ہمارے ہوٹل میں آ جائیں, ہمارے ادارے میں آ جائیں, یہاں چیزیں رکھی ہیں آپ کے توڑ پھوڑ کرنے کے لیے, آئیں فیس بھریں اور جو توڑنا ہے توڑیں, جو پھوڑنا ہے پھوڑیں, جس طرح آپ کو اپنا غصہ نکالنا ہے غصہ نکالیں. اور لوگ اس طرف جا بھی رہے ہیں اور اسے یوں سمجھیں کہ سراہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کو بھی یوں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ چلو کسی انسان کو تو نہیں مار رہا, کسی زندگی کو تو ختم نہیں کر رہا, یہی کر رہا ہے. تو کیا غصے کو قابو میں لینے کے لیے یا غصے کا اظہار کسی انسان پر نہ ہو, یہ انسانوں کو بچانے کے لیے دیگر چیزوں کے لیے ایسے اسپیس دے دینا, یہ غصے کو ختم کرنے والا کوئی کام لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں, یہ تو غصے کو بڑھاوا دینے والی بات ہوگی کہ جب وہ تھوڑے پھوڑے گا تو گویا کہ غصے کا اظہار جو ہے ایسی بات پر کر رہا ہے جو جائز نہیں ہے. کسی بھی چیز کو جو ہے وہ توڑنے کی اجازت بغیر شرعی وجہ کے اور ضرورت کے تو نہیں ہو سکتی کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے, کھانا جیسے سامنے آیا اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے, تو پھر بعض اوقات جو ہے رکابی پھینک دی جاتی ہے, برتنوں کو جو ہے وہ ہاتھ مار دیا جاتا ہے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ہمارے ہاں یہ بھی معمول ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ ایسی ریکوائرمنٹ بنا دی جاتی ہے کہ جناب آپ جو آئیں اور چیزیں توڑیں پھوڑیں اور اپنے غصے کو جو ہے اس کا اظہار کریں, اپنے غصے کا علاج کریں, غصے کا علاج تو یہ نہیں ہے ویسے, تو بہرحال ایسی جو ہے وہ صورت کرنا یہ تو ناجائز ہی آئے گی کہ یہاں پر اسراف پایا جائے گا بغیر ضرورت کے. تو اس کا حل یہی ہے کہ غصہ آئے تو بندہ غصے کو کنٹرول کرے, جو کہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے, اور امالہ کیا جا سکتا ہے کہ جو امالہ مثال کہ اگر جو ہے وہ کسی شخص پر غصہ آ رہا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرنے کے بجائے جو شیطان غصہ لا رہا ہے اس کے خلاف اقدامات کیے جائے نا. تعوذ پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو جو ہے وہ شیطان پر زبردست اللہ پاک کا ذکر ہے, اس سے شیطان کو تکلیف پہنچے گی. تو شیطان کو تکلیف دی جائے نہ کوئی انسان کو تکلیف دی جائے.
صحیح. نہ انسان کو تکلیف دی جائے, نہ چیزوں کو توڑا پھوڑا جائے, نہ اس طرح کی کسی بات میں حصہ ملایا جائے. یہ چیز توڑنے کے بعد یہ تو اس کی عادت کا حصہ نہیں بن جائے گا مدنی چینل کے ناظرین, کہ بندہ چیزوں کو توڑ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو ضبط کرنے کے بجائے جو سامنے چیز موجود ہے اسے اٹھا کر پھوڑ دیا. چلیں ابھی تو ایسا ہو جائے گا, اور غصہ آنے کے بعد اتنی مہلت کسے ملتی ہے کہ غصہ مجھے مشرق میں آیا تھا, پھر میں مغرب کا سفر کر کے پہنچا تو وہاں کا ٹکٹ لے کے میں ایک گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور پھر جا کے غصے کا اظہار کر رہا ہوں. اتنی مہلت کسے مل رہی ہے؟ یہ صرف اپنی برائی کو اچھا کر کے شاید دکھانے کا ایک انداز ہو. دیکھا جائے تو اس میں انسان جن چیزوں کو بہت محنت سے بناتا ہے, کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو سجا رہا ہوتا ہے, ان کو سنوارنے کے لیے, ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت سے اس نے دولت کمائی ہوتی ہے, اس کو یوں ہی تھوڑی اڑانے کا کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو توڑنا ہے توڑ دو, پیسہ تو آپ کا ہے. اور توڑنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی میں کسی کے باپ کا تھوڑی کچھ لے رہا ہوں, اپنی مرضی سے اپنی دولت اپنی جمع کی ہوئی خرچ کر رہا ہوں. تو بندہ مومن کو تو جو دائرہ کار دیا گیا ہے اس میں اسے پابند بنایا گیا ہے. رسک اگرچہ آپ قسم کرتے ہیں محنت کر کے حاصل کرتے ہیں, جو وسائل ہیں وہ آپ محنت کر کے اپنی قدرت میں لاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ دین اسلام ہمیں بتائے گا. کسی چیز کو فضول میں توڑا نہیں جائے گا, فضول میں کسی بھی چیز کی بےزتی نہیں کی جائے گی, کسی پر غصہ نہیں نکالا جائے گا, ایون کہ فضول کلمات بھی نہیں بولے جائیں گے. تو اسلام تو با مقصد رہنے کا, با مقصد زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہے نا, ان کے ساتھ بھی غصے میں لانے والے واقعات تو ہوئے, لیکن عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ پھر ان کا غصہ پینے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا انداز یہ تو نہیں تھا نا کہ دوسری طرف جا کر غصہ نکالا ہی جائے. غصہ پینا اور ہے, غصہ کسی بھی چیز پر لگا دینا یہ اور بات ہے.
حل بھائی, اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہیں, انسان کو سنوارنے کے لیے ہیں.
زبردست.
اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ آگ جل رہی ہے لیکن ظاہری دن نیچے جو ہے وہ آگ موجود ہے اور اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے اس انداز میں کہ وہ نیچے بھڑکتی رہے. تھوڑے عرصے کے بعد ہوگا کیا کہ وہ ایک بلاسٹ کی صورت میں ایک بڑی آگ بن جائے گی اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ برائی کو ختم کیا جائے. غصے کے اندر آدمی اپنے حواس پر کنٹرول نہیں رکھتا, یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے گھر تباہ ہوتے ہیں, آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے, بہت سارے نقصان کرتا ہے. اور اس بات کو کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی غصے میں بے شمار نقصانات ہوتے ہیں. ہوا کہ دیکھیں اسلام کیا ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک عمل بھی آپ کو کاظم کہے جانے کا کی وجہ اور سبب ایک تو کثرت کے ساتھ درگزر ہے غصہ پی جانا, دوسرا جو لوگ برا سلوک کیا کرتے تھے انہیں معاف کر دینا, ان کے ساتھ حلم کے ساتھ پیش آنا, بردباری کا مظاہرہ کرنا. اس نے آپ کے نام کو, جو آپ کا نام تھا حضرت موسیٰ, اس کے ساتھ کاظم کا لقب جو تھا اسے اٹیچ کر دیا, ہمیشہ کے لیے ملا دیا. یہ جو انداز ہے اسلام کا
جی,
اصل میں کیا تھا اس پر, ایک تو بشارت دینی اعتبار سے دیکھا جائے اس پر بے شمار بشارات ہیں, اللہ کریم کا حکم ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے, اور اس پر عمل کرے گا بندہ اجر پائے گا, ثواب پائے گا, دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی, یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہیں. اور اگر اس کو وہ جو دوسرا انداز ہے کہ آپ آئیے غصہ یہاں آ کر اتاریے
جی,
یہ وہ جو برائی تھی نا اس کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس آدمی کو مزید غسیلہ بنایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان غصہ کرے گا, ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہو کہ اس کو غصہ آئے لیکن یہ سامنے والے پر غصے کا اظہار نہیں کر سکتا, اس کے مقام کی وجہ سے, مرتبے کی وجہ سے, یا طاقت میں زیادہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح یا کوئی ایسی چیز اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یار اس میں میرا زیادہ نقصان ہے, غصہ آیا مثال کے طور پر, موبائل نہیں پھینک کے مارے گا بھائی, 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے, یہ نہیں توڑے گا, گلاس توڑ دے گا. اچھا یہ تو ہے, لیکن جب آپ نے اس کو ایک جگہ دے دی, یہاں آؤ, ادھر آ کے آپ گاڑی توڑ دیں, اس کا شیشہ توڑ دیں, موبائل توڑیں, کچھ بھی کریں, یہاں کیا ہے آدمی پریکٹس کر رہا ہے کہ جب مجھے غصہ آئے تو میں نے یہ کرنا ہے. اور جب بارہا ایسا ہوتا ہے جس کام کی عادت بن جائے نا آدمی کی, تو پھر وہ بعض اوقات غیر شعوری طور پر یعنی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ ہو جاتا ہے اس سے جب غصے میں اس کی عادت یہ ہے کہ اس نے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ مار دینی ہے اور ایک جگہ میں باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے تو اب وہی آپ والی بات کہ وہ جب غصہ آئے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ کار کے اندر بیٹھے گا گاڑی کے اندر وہاں جائے گا ٹکٹ خریدے گا پیسے بھائی ابھی میں نے 1.5 لاکھ روپے کا نقصان کرنا ہے مجھے کہاں جانا ہوگا اتنی دیر میں تو غصہ کہیں کا کہیں گیا اب کیا ہوگا جب اس کی یہ عادت بن جائے گی وہ وہیں جہاں موجود ہے وہیں جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی وہی اس کو مار دے گا اب نہ انسان کی تمیز ہوگی اور نہ سامان کی تمیز ہوگی اس لیے یہ انداز سراسر غیر اسلامی انداز ہے کہ کسی شخص کو کسی جگہ میں جو ہے وہ بند کر دیا جائے یا وہاں لے جایا جائے بولے یہاں آپ اپنا غصہ اتاریں اسلام نے تو غصہ پینے پر فضیلت بیان کی ہے نہ کہ چیزوں کے توڑ پھوڑ پر ایک تو وہ غصہ کر رہا بے جا دوسرا جو نقصان کر رہا ہے وہ بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اللہ کریم نے جو اسے رزق عطا کیا ہے مال عطا کیا ہے جو رقم کی صورت کے اندر اس کے پاس موجود ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو فضول اڑائے یہ فضول تو وہ کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا یہ تو وہ ہے جس کے اندر آخرت کا سراسر نقصان ہے گناہ والا کام ہے اس لیے اس طرح کے کاموں کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے اسلام ہمیں ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے اچھا ستھرا انسان بنانا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو غصہ پی جانا یہی تو مردانگی ہے یہی اسی پر تو اجر ہے اسی پر تو ثواب ہے کہ جی یہ چاہ رہا ہے غصہ یہ آ رہا ہے طبیعت یہ کہہ رہی مار سامنے والے کو یا توڑ دے فلاں چیز اسی پر تو ضبط ہے کہ آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں یا آپ بندہ رحمان بن رہے ہیں اسی پر تو اجر و ثواب ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ضبط کرنا ہے غصے کو ضبط کرنا ہے اپنے نفس پر جبر کرنا ہے اسے گناہ کے لیے تیار نہیں کرنا ظلم کے لیے تیار نہیں کرنا اسے اسراف کے لیے تیار نہیں کرنا اسے دبا کر جب آپ اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اب آپ کے لیے بشارت ہے اب آپ کے لیے اجر ہے اب آپ کے لیے ثواب ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی کا مبارک انداز ایسا ہی ہوا کرتا تھا وہ لوگ جو آپ کی برائی کیا کرتے تھے وہ لوگ جو آپ کو تنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے یا ستایا کرتے تھے آپ کا انداز کیا ہوتا تھا معاف کر دینا تو ہے ہی ہے آپ جو ہے نا ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے یعنی ایسا آدمی جو آپ کو تنگ کرنے والا ہے ستانے والا ہے پتہ چلا کہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت کو پورا فرما دیا کرتے تھے یہ انداز ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو یہ جو
ریزن کی طرف جاتے تھے کہ اگر ستا رہا ہے تو کیوں
وہی وجہ کیا ہے
دلا رہا ہے تو وجہ کیا ہے
اور بعض بزرگان دین سے اس طرح کا یہی سادات کرام اہل بیت اطہار کے جو حضرت امام جعفر صادق اور دیگر جو یعنی آئمہ اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کوئی آدمی آیا اس نے جو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تمہارے والد یوں تھے تمہارا فلاں خاندان یوں تھا یہ تھا وہ تھا اس طرح کی باتیں کی فرمایا بھائی اس کو کھانا کھلاؤ یہ بھوکا آدمی ہے کھانا کھلایا گیا کھانا کھانے کے بعد اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہتا جی میں نے تو آپ کے بارے میں ایسے ہی باتیں خام خواہ جھوٹ سنا ہوا تھا آپ تو بڑے تحمل والے ہیں آپ کا خاندان تو بڑا عطا فرمانے والا ہے یعنی وہ آدمی بالکل اس کا جو نظریہ تھا نا جو اس کے نظریات تھے وہ بالکل تبدیل ہو گئے ان اللہ والوں کے متعلق تو ان کا انداز یہ تھا کہ بھائی آدمی یہ کام کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو کسی نے ایک تو غلط گائیڈ کیا ہے دوسرا یہ ایک تو یوں کہہ لیں کہ اگر یہ انداز بھی اختیار کیا جائے اچھا برا کہہ رہا ہے مجھے برا کہا ہے اچھا میں اب برا بن کے دکھاؤں گا یہ انداز نہیں ہے بزرگوں کا
یہ الگ ہی پیٹرن ہاں جی اب میں کر کے ہی دکھاؤں برا کہا ہے تو اچھا یہ تو سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ غلطی پر ہے میں غلطی پر نہیں میں اچھا ہوں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے دعا کر دیں اس کے لیے بھی اللہ کریم اس کی بھی بدگمانی کو دور فرما
جی
اور بزرگوں سے تو ایسا ہوتا رہا
وہ ایسا کیا کرتے تھے باقاعدہ جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی عوام کے کسی آدمی کی وجہ سے اپنے حلم کو کیوں ضائع کر دوں یعنی کوئی آدمی مجھے ابھارے اور میں اس پر جو ہے نا وہ سزا کے طور پر ظلم کرنے والا بن جاؤں فرمایا کسی بندے کی وجہ سے میں اپنی صفت حلم کو کیوں ضائع کروں ان کا انداز یہ ہے کہ یہ اپنے اوصاف کو اپنی اچھائیوں کو بچانے والے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں مجھے برا کہا لہذا میں برا بن کے دکھاؤں گا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ دلایا جا رہا ہے یہ غصہ غصہ کر نہیں رہے بلکہ اسے پی کر اجر اور ثواب کما رہے ہیں اور اس بندے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے.
اللہ ہمیں توفیق دے اور بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھنے کا، ان کو سننے اور سمجھنے کا ایک بہترین سبب بھی یہ ہوتا ہے، نیت بھی ساتھ اس میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی سیرتوں کو جب پڑھ رہے ہیں تو پھر ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائے. میں رکنیشورہ کی طرف آنا چاہوں گا اور یہ چاہوں گا حضور، سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور دنیا بھر میں الحمدللہ عزوجل سلسلہ قادریہ کے افراد موجود ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں جا کر ان کے شیخ بنتے ہیں. اچھا، ایک نسل کا فیضان تو جاری ہوتا ہے کہ بندے میں پتہ چلتا ہے کہ کس کی اولاد سے ہے، کس خاندان سے ہے، تو وہ خاندانی اثرات جو ہے وہ شخصیت میں آ رہے ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم اہل بیت سے. اب ہم جب جیسے سلسلہ قادریہ کے ماننے والے ہیں اور سلسلہ قادریہ میں شامل ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کی سیرت کا ایسا کوئی فیضان نصیب ہوگا، ان کے اخلاق، ان کے کردار میں سے کوئی حصہ ان کے ماننے والوں کی سیرت میں کیسے آ سکتا ہے؟
جی بالکل، ہمارے جس ہمارا تعلق جس سلسلے کے ساتھ ہے، سلسلہ قادریہ، اس کے ساتویں شیخ طریقت حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمیں اپنے شیخ نے جو ہے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ عطا فرمایا ہے. اور ہمارے ہاں نماز فجر کے بعد تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، اور تفسیر کے حلقے میں جہاں پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہاں پر آخر میں جو ہے وہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور آپ کا جو نام نامی اسم گرامی اس شجرے کے اندر بھی آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم بزرگوں کا ذکر کریں گے، ان کا نام لیں گے، تو ان کا فیضان بھی جو ہے وہ پائیں گے. اور ایک فیضان تو دیکھیں، ایک یہ ہے مدنی چینل کے ذریعے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، آپ کی سیرت جو ہے اس سے آگاہی ہو رہی ہے. تو جو آپ کے سیرت کے اہم پہلو ہیں، جب یہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. روحانی فیضان تو مل ہی رہا ہے رب کی رحمت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی سیرت کا فیضان بھی ہمیں عمل کی صورت میں مل جائے گا. ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک حلوہ لے کر آیا تھا. تو آپ نے جو ہے وہ یوں حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے معلومات کی کہ یہ کس کا غلام ہے. معلومات ملی کہ یہ فلاں شخص کے کا غلام ہے، تو آپ نے جو ہے اسے 101,000 دینار میں، سونے کے سکوں میں، اسے خرید لیا. اب جو ہے وہ غلام بھی آ گیا، حلوہ بھی آ گیا.
سبحان اللہ.
تو آپ نے جو ہے وہ اس غلام سے کہا کہ یہ حلوہ بھی لو اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ کیسا پیارا انداز ہے کہ جو ان اللہ والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ کیسا نواز دیتے ہیں کہ وہ شخص وہ غلامی کی چکی میں جو ہے وہ پسا چلا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہے، تو آپ اسے خرید کر آزاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حلوے کا تحفہ بھی دے رہے ہیں. تو واقعی ان بزرگان دین کا جب نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور یہی محبت جو ہے وہ روز قیامت بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری شفاعت کا باعث بنے گی. اور یہ اللہ والے جو ہیں، یہ تو اللہ پاک کے ان پر خاص اللہ پاک کا کرم ہوگا، اور اللہ پاک ان کو شفاعت کا اذن دے گا، اور ہم ان سے کیونکہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ امید واثق رکھنی چاہیے، اپنا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ نیک لوگ ہماری شفاعت کریں گے اور جنت میں جانے کا باعث ہو جائے گا
انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایسے عجیب و غریب معاملات اور ایسے عجیب و غریب واقعات آپ رحمتہ اللہ تعالی کی سیرت میں ملتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. حضرت شقیق بلخی رحمتہ اللہ تعالی علیہ خود ایک بہت بڑا نام ہے اور ولایت کے تاجدار ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر، مقام قادسیہ پر قافلہ ٹھہرا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حضور حج کرنے کے لیے روان ہیں، اور قافلہ ان کا بھی وہاں رکا ہوا ہے. تو حاجیوں کو ایک مخصوص لباس میں دیکھ کر دل میں ایک کیف طاری ہوا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، اور اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا. کہتے ہیں یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک ایسے بندے پر پڑی جس نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے اور اون کا اس کا لباس ہے، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا. کہہ رہے بس اس کو الگ تھلگ دیکھ کر نہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بڑا صوفی ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، یہ بڑا صوفی ہے بھائی، کہا کہ میرے دل میں بس یہ بات آئی اور پھر میں نے سوچ لیا کہ میں ذرا اس کا پیچھا کروں گا اور اس کا راز جانوں گا کہ یہ کوئی مقام والا بھی ہے یا ویسے ہی بن کے دکھا رہا ہے۔ کہتے میں جناب ان کے پیچھے چلنے لگا اور ایک مقام پر میں نے اس بندے کو پا لیا، بالکل اس سے قریب ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی وہ بندہ میری طرف نظر اٹھاتا ہے تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ شکیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ بندہ روانہ ہو گیا، چلا گیا اور میں تو حیرت میں ہی ڈوب گیا کہ میرے تو دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں جانچوں گا، میں پتہ چلاؤں گا یہ بندہ ہے کون، میرے تو دل میں آئی تھی، یہ بندہ تو جناب والا مجھے بتا کے چلا گیا کہ تم نے جو گمان کیا ہے وہ بدگمانی پر مشتمل ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ تو کہنے لگ گیا کہ حضرت شکیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو، میں نے ایسے ہی بدگمانی کر لی، یہ تو میری بدگمانی کو بھی دور کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ کر سنا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر کافی میں نے پیچھا کیا، جستجو کی، ایک اور مقام پر اس بندے کو پا لیا۔ اب کیا تھا، اب جب میری نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رب العالمین جل والا کے حضور ایسے کھڑا ہے کہ اس کا اپنا وجود، اس کا جسم کانپ رہا ہے خوف سے اور وہ طویل نماز پڑھ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ کہنے کہ میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے، میں قریب بیٹھ گیا کہ نماز کے بعد ان سے بات چیت ہوگی۔ خیر انہوں نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں یہ مقام پڑھوں جہاں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ ترجمہ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ گویا پہلی ملاقات میں بدگمانی جو تھی اسے دور کیا گیا، دوسری ملاقات میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ سمجھ کر یہ جستجو تھی کہ میں اس کا قرب حاصل کروں اور اس کی برکت حاصل کروں، تو وہ جو بدگمانی تھی اس سے ایک توبہ کی کیفیت تھی، توبہ کر چکے تھے کہ وہ تو غلط تھا، وہ میں چھوڑ چکا۔ تو یہاں اس موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو اس انداز سے نماز میں مشغول تھا پھر وہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، ضرور ابدالوں میں سے، یعنی ولی اللہ کی یہ خاص قسم ہے، ہو سکتا ہے اس قسم سے اس کا تعلق ہو، میں ضرور ان کے پیچھے رہوں گا اور ان کی خاص باتوں کو جانوں گا اور میں چاہوں گا کہ ان کا قرب مجھے ملے۔ کہتے ہیں کہ میں پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان کنویں کے پاس موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا ہے جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جیسے ہی کنویں کے قریب وہ تھیلا کیا اپنا تو تھیلا چھوٹ کر کنویں کے اندر گر گیا۔ اب وہ نوجوان رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، یہ ایک تھیلا تھا جس سے میں پانی بھرتا، لیکن تو میرا پروردگار ہے، تو چاہتا ہے تو پیاس بجھتی ہے، تو چاہتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، تو چاہے تو مجھے کھانا عطا فرما دے، میری امید گاہ تو بس تو ہی تو ہے۔ کہہ رہے کہ ابھی وہ نوجوان یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں کنویں میں پانی بھر آیا اور وہ تھیلا نیچے گر گیا تھا، کنویں کی گہرائی میں چلا گیا تھا، وہ بھی اوپر ہی آ گیا۔ اب اس نوجوان نے وہ تھیلا اٹھایا اور اپنا پانی لیا اور پانی لینے کے بعد اسے پیا اور اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وضو وغیرہ کر کے پانی پینے کے بعد، معاف کیجیے گا، وضو وغیرہ کر کے پانی پینے کے بعد شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تو اپنی نمازوں وغیرہ میں مشغول ہو گیا، جب نماز وغیرہ سے فارغ ہوا تو ایک ریت کے ٹیلے کے پاس گیا اور وہاں سے کچھ ریت اٹھائی، اسی تھیلے میں بھر لی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پہلے جس میں پانی تھا اب اس میں ریت بھری ہوئی تھی، اب اس کو نوجوان پی رہا۔ میں تو پہلے ہی کرامات کا معترف ہو چکا تھا اور ان ساری چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، میں دوڑ کر آگے گیا اور میں نے کہا کہ جناب والا، جو رزق اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دیجیے،
سبحان اللہ،
مجھے بھی عطا ہو جائے تاکہ میں بھی اس کو استعمال کر سکوں، میری بھی بھوک مٹ جائے، میری بھی پیاس بجھ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تھیلا میری طرف بڑھایا اور کہا لو، اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور پیو،
سبحان اللہ۔
یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جیسے ہی اپنے منہ سے لگایا تو وہ زبردست شکر ملے ہوئے ستو تھے، اور اس کا ایسا بہترین ذائقہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسے ستو نہیں پیے تھے۔ اور وہ پینے کے بعد جو اثر ہوا تو کہتے ہیں کئی دن تک تو نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس نے ستا، وہ ایسی سیرابی کا باعث بن گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اب ہمارا قافلہ جب مکہ پاک پہنچ چکا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان راتوں کو پوری پوری رات نماز پڑھتا ہے، پھر نماز فجر کے بعد طواف میں مشغول ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ساری رات جب نماز پڑھی اور پھر طواف وغیرہ سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں کی طرف آگے بڑھے، تو وہ لوگ بڑی نیاز مندی کے ساتھ، بڑی عقیدت مندی کے ساتھ ان سے مل رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے اور جوک در جوک ان سے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ تو میں نے اتنے سارے سفر میں صرف کمالات تو دیکھے تھے لیکن میں جان نہیں سکتا کہ یہ بندہ ہے کون۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے کسی سے پوچھا، بھائی جس کے لوگ عقیدت کے گن گا رہے ہیں اور ایسے محبت سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ ہے کون؟ اب جو جواب ملا وہ جواب یہ تھا، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرزند ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی نا کہ یہ امام موسیٰ کاظم ہے، کہتے ہیں میرے دل نے یہ بات میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ اتنی ساری کرامتوں کا ظہور یقیناً اسی شہزادے کی شان کے لائق ہے۔ اتنا جو عظیم کمال اور اتنے کرامات میں نے دیکھی ہیں یہ تو اسی شہزادے سے ہو سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو اہل عقیدت ہوتے ہیں، جو اہل محبت ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی نگاہ فیض اثر سے بہت سی چیزیں پاتے بھی ہیں اور ان کے کمالات کو، ان کی کرامات کو دیکھتے بھی ہیں، اور یہ خوش نصیبوں کو مل جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب والا کوئی ہے ہی نہیں، آج کل کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی سے ہو نہیں سکتا۔ اہل محبت ہوتے ہیں تو وہ اہل عقیدت جو ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کے قرب میں آتے ہیں اور ان کی کرامات کو دیکھ بھی پاتے ہیں اور ان کی برکتوں سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل میں عقیدت کو جگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عقیدت ہے نا، یہ بہت سارے حجاب دور کر دیتی ہے۔ جو اہل اللہ کی محبت ہے یہ بہت ساری ایسی چیزوں کو دور کر دیتی ہے جو بندے کو ان کے قرب کی طرف نہیں جانے دے رہی ہوتی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے پیارے بندوں سے محبت اور عقیدت کا ہمیشہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ عمر فیاض بھائی سے اس حوالے سے ہم گفتگو کو لیں کہ اہل محبت نے، جو اکابرین امت گزرے ہیں، انہوں نے بھی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بڑے پیارے انداز سے اور بہت مبارک الفاظوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی عظمتوں کے بیان کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھا ہے، اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہے، اپنے واعظ و نصائح میں یہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ ایسے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو انداز اکابرین کا رہا، میں چاہوں گا عمر فیاض بھائی اس حوالے سے کچھ بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شان کے مالک ہیں اور ماشاءاللہ ذکر خیر ہو بھی رہا ہے۔ حضرت امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ میرے والد سے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ سکہ، صدوق اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔
سبحان اللہ،
اللہ پاک نے ان کو بڑی شان اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک قول ان کے تعلق سے امام شمس الدین زہبی تاریخ اسلام کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیک، عالم، عبادت گزار اور زاہد شخصیت کے مالک تھے۔ یعنی عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے، اور کیسی یہ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے تعلق سے روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، خالد بھائی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک بظاہری طور پر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ہم عبادت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں پر آزمائش کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، تھوڑا ٹینشن آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ ان چیزوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ جو اس موقع پر ذرا قریب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہے جو ان چیزوں سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول، جب آپ جیل میں قید کیے گئے تو اس وقت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ کے دن اور رات کے معمولات کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز عشاء ادا فرما لیتے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے اور پھر دعا مانگتے رہتے، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد کھڑے ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے، ساری رات نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، پھر نماز فجر کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، پھر زہوہ کبریٰ تک بھی آپ مراقبہ کرتے رہتے، اس کے بعد پھر مسواک شریف کرنے کے بعد کچھ کھانا کھاتے اور پھر کچھ دیر آرام فرما کے وضو کرتے اور پھر نفل نماز پڑھتے رہتے۔ آپ دیکھیں کہ رات سے جو نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام ہو رہا ہے، وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور کہیں تک نہیں، حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ساری رات اللہ کا ذکر، عصر کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب ہو جاتی، مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں بھی آپ نفل نماز کا اہتمام کرتے رہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی طرح میزان الاعتدال نامی ایک زبردست کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانش مندوں میں بہترین اور عبادت گزار متقی تھے، اور ایک اور جگہ پر لکھا گیا ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ آل رسول، عالم، عمدہ خوبیوں والے، سخی، ممدوح زمانہ اور مقبول الدعاء تھے۔
سبحان اللہ،
اللہ پاک سے جو دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ عبادتوں کا اہتمام اس قدر زیادہ ہے، آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے اعمال کتنے ہیں، اور ہماری جو یوں کہہ لیں کہ یہ جو شخصیات ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ان کی جو لیگیسی ہے، ان کے جو جدی پشتی معاملات ہیں، ایک بڑی شخصیتوں کے حامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا کس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کی طرف آنا چاہیے۔
یہ وہ افراد تھے جو مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو انہوں نے اپنے اکابرین میں، اپنے گھر میں جب آنکھیں کھول رہے ہیں تو یہ ماحول دیکھ رہے ہیں، تو گھرانے کا جو اثر ہے وہ بھی تو بہت زیادہ زندگی میں اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔
جی بالکل، گھر سے جو ماحول ملتا ہے وہ آدمی کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ انسان اپنے خاندانی ماحول کو اپنے اندر بھی پاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے جیسا ماحول ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک صالح عبادت گزار بنے تو ہمیں بھی جو ہے وہ نیک صالح بننا ہوگا، اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا ہوگا کہ جس ماحول میں وہ نماز، روزے اور دین کو سمجھنے والے بنے اور دین پر عمل کرنے والے بنے۔ اور ایک اور جو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ صفت کہیں کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے، جیسا کہ جو ہے عمر فیاض بھائی نے بھی جود و سخا کی بات کی ہے کہ یعنی بڑے بڑے علماء نے آپ کی سخاوت کا ذکر کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت عیسیٰ بن مغیث قرظی رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ شریف میں تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی کھیت کے اندر خربوزے اور کھیروں کی فصل کو اگایا اور ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، اور ٹڈیاں جہاں جاتی ہیں، جہاں حملہ کرتی ہیں، وہاں پوری کی پوری فصل کو کھا جاتی ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح آپ یوں سمجھیں کہ یہ فصلوں کی دشمن ہیں۔ تو ان یہ ٹڈیوں نے حملہ کیا اور آپ کی جو خربوزے اور کھیرے کی فصل تھی وہ ساری کی ساری ضائع کر دی، اور یہ افسوس کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا اور فرمایا کہ کتنا کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ بتایا کہ یوں یوں میری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ 150 دینار مجھ سے لے لیں اور اپنی فصل جو ہے دوبارہ شروع کریں, اور ساتھ ہی دعا بھی دی. یعنی بزرگان دین کا کیسا پیارا عمل ہے کہ ایک تو مدد کر رہے ہیں اور ساتھ دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں. تو پھر آپ ایسے تھے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بلکہ آپ کے مزار پور انوار پر کوئی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت جو ہے وہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا جو مزار ہے نا, یہ وہ مقام ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اللہ,
اور اعلیٰ حضرت کے جو والد محترم ہیں علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو کتاب لکھی احسن الویا لے آداب الدعا, تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا جو وہ مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ نے اسے فضائل دعا کے نام سے یہ اس کتاب کو شائع کیا ہے. تو اس میں جو 36واں مقام ہے وہ جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ بزرگوں نے جو ہے آپ کے مزار کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ وہاں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے حضرت امام خلار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی, مشکل پیش آتی, تو میں آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جاتا اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتا تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے
کرتی.
تو بہرحال آپ نے جو ہے حضرت عیسیٰ بن مغیث کرزی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا بھی دی اور دوا بھی کی, جو ہے وہ دینار بھی عطا فرمائے. تو اس کے بعد جو آپ نے فصل اگائی تو اللہ پاک نے اس کے اندر بڑی برکت جو ہے وہ عطا فرمائی کہ جو آپ کا نقصان تھا وہ نقصان بھی پورا ہو گیا اور آپ خوشحال ہو گئے. تو یہ اللہ والوں کی برکتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر بھی نظر آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں.
سبحان اللہ. گوسا صاحب, ایک بات میں یہاں پر یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے رقم بھی دے دی اور ساتھ ساتھ دعا بھی دے دی. اچھا, جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں اور جو اس کو کتابوں میں لکھنے والے افراد ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس پہلو کو لے رہے ہیں کہ آپ نے رقم تو دی ہی دی, لیکن خاص کر دعا پر بڑا انفیسائز کر کے بیان کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبولیت کے بہت قریب, تو جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ دعا کو کیا جا رہا ہے. اچھا, ہماری زندگی میں بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں سے چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی دعاؤں سے بن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کسی کی دعا کو تو کم ہی سنتے ہیں, کسی کی اچھی بات کو تو کم ہی سنتے ہیں. کسی نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہ تمہارا بیڑا پار کرے, تمہیں آسانی عطا کرے, ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر کچھ مالی مدد ہو جاتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. اور سارا فوکس جب اس پر کر رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر واقعی تھوڑی سی اس نے رقم بھی دے دی, دعا بھی دے دی, اور اس کی رقم دینے سے مسئلہ حل بھی ہو گیا, تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اتنی رقم دی تھی نا تو ہی مسئلہ حل ہوا ہے. ایک عمومی مزاج اور حالات کی بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین اپنے ارد گرد میں رہتے ہوئے بلکہ اپنے آپ کو سوچتے ہوئے بھی اس بات پر اگر توجہ فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نتیجہ کوئی دوسرا نہیں نکلے گا. اگر دوسرا آئے بھی تو وہ محدود ہے, چند, یعنی بہت تھوڑا ہوگا ایسا کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی اس کی دعا سے کام بن گیا. زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار پیسوں سے کام بن گیا. جب فوکس ہی اس کی طرف ہوتا ہے تو نہ اگلے کے بارے میں یہ حسن ظن کا بھی قائم ہوتا ہے کہ اس سے دعا کروا لی جائے یا مستجاب الدعوات ہوگا, نہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی حسن عقیدت آئے گا. ہاں, پیسوں کا لین دین تھا اس بارے میں اچھا سمجھیں گے, اور پھر اس کی جزا کے لیے یہ کافی ہوگا, اس نے ہماری مشکل میں ہماری مدد کر دی تھی, اب اس کی مشکل آئے گی تو ہم بھی اس کی مدد کر دیں گے, تو حساب ہو جائے گا برابر. لیکن یہاں پر پیسوں کو تولنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو مالی لین دین کا معاملہ ہے وہ تو دے کر پورا ہو جائے گا نا, لیکن ساتھ ساتھ ایک محسن کے احسان والا انداز بھی اپنے اوپر رکھیں, ایک احسان ماننے والا انداز بھی اگر ہمارا ہو جائے, ہماری طبیعت میں یہ بات آ جائے کہ یار بندے نے میری مصیبت میں مدد کی ہے, اور خاص کر دعاؤں سے ایک تعلق بن جائے. اب دیکھیے نا, پیچھے جو ہم نے طویل واقعہ سنا اس میں یہی تھا نا کہ تھیلا تو جس سے پانی بھرنا ہے وہ تو گر ہی گیا, لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے, میرے مولا تو چاہتا ہے تو پیاس بجھتی ہے, یہ تو سبب تھا نا پانی نکالنے کا, تو نے نہ چاہا تو یہ مجھ سے دور ہو گیا, اب تو چاہے تو پھر مجھے یہ سبب عطا فرما دے یا کسی اور سبب سے میری پیاس مٹا دے. تو یہ اللہ والوں کے پیارے انداز ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اللہ والوں کی عقیدت اور ان کا احترام نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال لیتے ہیں اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
رسول اللہ علیہ لاہور سے مظہر اقبال انتاری سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور زبردست سلسلہ ہوتا ہے. آج ٹاپک بھی بہت پیارا ہے خالد بھائی, آپ کا انداز بھی سلسلہ کرنے کا بہت پیارا ہے. آج ہمارے مبلک رکن شورا حاجی شہد مدنی صاحب ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے میں حاجی یافور رضا عطاری رکن شورا آپ اور مجلس مدنی چینل عام کریں, پاکستان کے ہیڈ انجم رضا عطاری صاحب کو بھی کسی دن اپنے سلسلے میں مدعو فرمائیں. اور آج مجھے سلسلے میں یہ کلام سننا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر.
جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ کریم آپ کو برکتیں دے, جزائے خیر عطا فرمائے. سجیشن آپ نے دیا واقعی بہت بہترین دیا, انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور رابطہ کر لیتے ہیں. جیسے وقت ملے گا تو انشاءاللہ ضرور ہم سلسلے میں دیکھ پائیں گے اور ان کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں گے. مزید کال دیجیے گا.
میرا نام شوکت علی انصاری, دنیا پر سن کے کلام کی عرض تھی کہ یہ کلام سنا دیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا.
واہ واہ, سبحان اللہ, السلام یا نبی, اس کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے. اور یہ والا کلام سنا دیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, یہ بھی زبردست فرمائش ہے جی. اچھا, سلسلہ بہت اچھا ہے. اور میسج پڑھا تھا آپ نے تو دو قرآن ملک کیے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی بھی اگر اس کار خیر میں حصہ لیں
جی, ماشاءاللہ.
ہاں, وہ میں نے پھر پڑھنے میں آ گیا. اس کار خیر میں باقی افراد بھی حصہ لیں, اس عالی ثواب کرتے رہیں, بلکہ مبلغین مدنی پھول دے ہی رہے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس عالی ثواب اگر مبلغین کے لیے ہوتا رہے جن سے سیکھ رہے ہیں, اور جو سن کر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے تو وہ تو بغیر نیت کے بھی ایک اصال ثواب کی صورت ہو جائے گی. نیت کر لیں گے تو ہمارا ثواب بڑھتا رہے گا. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی, یہ میسج تھا طیبہ نگر سے, ٹھیک ہے جی. میرا نام علی شہزاد عطاری ہے, اقبال نگر سے ہوں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے, اور میرے والدین کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرما دیں. اور ٹھیک ہے جی, اللہ کریم آپ کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے, شفا کلیہ عطا فرمائے, اپنی رحمت کی نظر فرمائے. کلام سننا ہے, کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اچھا جی, حمزہ والا سے میسج ہے, اور کلام کون سا سننا ہے؟ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ, میسجز مزید ہیں لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں. اور
میرا نام علی رضا تاری ہے, میں ضلع شیخورہ خانگاہ نگرہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. ایک کلام کی فرمائش کی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے.
سبحان اللہ, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. مزید
محمد ارسلان اتاری, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مدنی رضا بھائی آپ سے عرض ہے, یہ والا کلام سنا دے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی.
سبحان اللہ, ٹھیک ہے, کلام سننا ہے. یہ میسج ہے اٹک سے, میں بندہ آسی ہوں. ٹھیک ہے جی, آمد رمضان سنا دیں جی. یہ بھی اٹک سے میسج ہے. اور امیر علیہ سنت کی منقبت سننی ہے. سبحان اللہ, تیری یاد پئی تڑپان دیئے. سبحان اللہ, یہ کلام سننا ہے. اچھا جی, شاہ والا مجھے تہبہ بلا لو. یہ کلام میسج میں نے پڑھ لیا ہے, بہرحال ریپلائی اس کے حوالے سے نہیں کر رہے. مامو کانجن سے میسج ہے, اور شاہ والا مجھے تہبہ بلا لو, یہ کلام سننا ہے. کال مزید دیجیے گا.
محمد شہباب بتا رہی جگہ کو کرم سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مزید,
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے پروگرام بڑا زبردست پروگرام ہے. میری آج آپ سے گزارش ہے کہ کلام سنا دے. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا.
سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے آپ کو, اور بار بار پیارے پیارے کعبہ, میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا آپ کا مقدر فرمائے, اور آپ بھی سوئے طیبہ روانہ ہوں, کاش ہم بھی روانہ ہوں. مزید کال دیجیے گا.
میرا نام محمد ریحان رشید اتاری ہے, میں منڈی بہاولدین میں رہتا ہوں. آپ یہ کلام سنا دیں, نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑے زبردست کلام کی بر موقع فرمائش آپ نے کی ہے, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک کال اور لے لیتے ہیں.
بول رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
سبحان اللہ, گجراوالہ سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ناب خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. طہٰ دی شان والیا. سبحان اللہ, ایک اور میسج ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ, ایک کال اور دے دیجئے پھر انشاءاللہ مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں.
میرا نام محمد فرقان اتاری ہے, میں منگوال غربی گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور مدینے سے کاش سچ مچ بلاوا آئے اور پھر ہم جلدی جلدی مدینے جائیں. اللہ کریم ہمیں حاضری مدینہ بار بار عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی, کلام کی فرمائش آپ نے سنی, کچھ کلام سنائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا مصطفیٰ خیر الورا, تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا, دے آ 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 تلک رہے گئے ان آنکھوں کا صدقہ
the goal.
اپنے عفو کا عام کروں شگا یعنی شفیع
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باب الحوائج کہا گیا, یعنی آپ کے پاس آنے والوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائض الانوار کے قرب میں جا کر آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں, رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے لو لگانے کا ایسا پیارا اور ایسا زبردست ان کا انداز تھا کہ باوجود نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو جو الفاظ ہوتے تھے وہ واقعی ایسے کہ اگر آج ہم ان کو پڑھ لیتے ہماری تربیت ہو سکتی ہے. چند دو روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ ساری رات نفل نماز پڑھتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا. ایک تو یہ مستقل عبادت کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذہن, اور دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. یعنی اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں.
اللہ.
ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور شروع رات میں سجدہ کیا تو سنا گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا, میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, لہٰذا اے اللہ تیری طرف سے معافی بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لو لگانے کا اس نیک بندے کا انداز ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جہاں ہم تو اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو بات یہ اس گتھی تک پہنچتے ہیں, سلجھ یہ بھی نہیں پاتی کہ نہ جانے ہم سے گناہ ہی کون سا ہوا ہے, نہ جانے آفت مصیبت نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے, یہ تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. اور رب العالمین جل وعلا کی طرف لو لگانے کا, آخری سجدے کا پوچھا جائے, آخری دعا کا پوچھا جائے, اور یوں سمجھیں کہ دعاؤں کے بارے میں بھی اگر یہ پوچھ لیا جائے, جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والے بھی افراد ہیں ان سے بھی, جو ایک عام طور پر نماز پڑھنے والے افراد بھی ہیں ان سے بھی یہ بات پوچھ لی جائے کہ آپ دعاؤں میں اکثر کیا مانگتے ہیں, تو کوئی اکثر کا ایسا کانسیپٹ بنے گا نہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. اللہ کریم ہمیں ذوق عبادت نصیب فرمائے. میں رکنے شورا کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے اس مسئلے کو سلجھائیں حضور, کہ ایک تو عبادت کی طرف آتے نہیں اور دوسرا آ بھی جائیں کوئی نیکی کر بھی لیں تو وہ نیکی اتنی بڑی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے ہی سارے گناہ چھپ جاتے ہیں, گویا دفتر اعمال میں اب صرف یہ نیکی ہی باقی ہے, سارے گناہ محو ہو گئے ہیں اور بس اسی کے صدقے میں ہر بلا سے پریشانی سے مصیبت سے نجات کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں.
بس یہ بھی شیطانی حملہ ہی ہے کہ اولاً تو ہم نیکی کرتے نہیں ہیں اور نیکی کر لیتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ دنیا کے اندر اور جلد چاہ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ختم شریف کروایا اور قرآن مجید پڑھایا تو اب زبان پر آتا ہے کہ یہ مقصد تو یہ تھا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے, فراخی ہو جائے, لیکن ابھی تو ہوئی نہیں ہے. اور یعنی یہ بھی ہم یوں جیسے سودا بازی ہے معاذ اللہ, تو اس طرح کا ہمارا کچھ ذہن بن جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کی عبادت اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. اور کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وظیفہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرے تو سوچے کہ کہاں کر رہا ہے, مسجد میں کر رہا ہے یا کسی اور جگہ کر رہا ہے. یعنی یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم جو وظیفہ دنیاوی کسی جو ہے وہ کام کے لیے کر رہے ہیں تو مسجد میں کر رہے ہیں یا کہیں اور جگہ کر رہے ہیں. تو یہ وظیفہ کرنا بالکل جائز ہے, درست ہے, لیکن بزرگان دین نے ایک بڑی پیاری بات زبردست بات ارشاد فرمائی. جیسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے, بڑا پیارا ایک جو ہے وہ ذہن ہے اور بڑی پیاری خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ خواب میں یا حالت بیداری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جو ہمارے نبی ہیں ان کا ہمیں دیدار ہو جائے. اور جس کو دیدار ہو جائے اس کی تو معراج ہے, وہ تو خوش قسمت ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو وظائف بتائے گئے ہیں, درود پاک بتائے گئے ہیں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, تو جب وہ درود پاک پڑھیں, وہ وظیفے پڑھیں, تو ٹھیک ہے وہ یہ تمنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو جائے, تو اس وقت مقصد یہ نہ رکھیں, مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہونا چاہیے, ان کا کرم ہو جائے تو دیدار ہو جائے. تو ہماری زبردست کیسی رہنمائی ہے کہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا بھی رکھتے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ کرنے کے بجائے اللہ پاک کی رضا کو پیش نظر رکھیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین یہی ذہن بنانا چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں, قرآن پاک کا ختم شریف کروائیں, جو ہے وہ آیت کریمہ کا ختم کروائیں, تو اگرچہ ہمارا ایک مقصد بھی ہو کہ ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے, فلاں جو ہے وہ مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ حل ہو جائے, یہ حرج نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بندہ جو ہے کوئی وظیفہ کرے اور اس کے بعد کہے کہ میرے وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوا, میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر بھی یہ مشکل آ گئی, یہ تکلیف آ گئی. تو یہ ذہن تو بالکل ہی نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ دعا سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا, کسی کتنے درباروں پر گیا ہوں, جناب یہ وظیفے پڑے ہیں, فلاں جو ہے فلاں فلاں سے دعا کروائی ہے, میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ پاک کی کتنی فرما برداری کی. یعنی جب بندہ یہ ذہن یعنی سوچے کہ میں کتنا اللہ پاک کا فرما بردار ہوں, کیا پانچوں نمازیں باجماعت پڑھتا ہوں, اس طرح جو ہے فلاں فلاں احکام کو جو ہے وہ بدرجہ اتم جو اس کے حقوق ہیں اس کے ساتھ ادا کرتا ہوں, تو یوں بندے کو اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے اور رب تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. رب سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ وہ در جو ہے وہ در چھوڑ دیں گے تو پھر کون سا در ہمارے پاس ہوگا؟ تو اللہ پاک سے لو لگانی چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ پاک کو جو ہے وہ مایوسی ناپسند ہے, اور امید لگائے رکھیں گے تو ایک دن جو ہے وہ ضرور یہ جو دروازہ بند ہے وہ کھل جائے گا اور جو ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور اگر خواہش پوری نہ بھی ہو تو علماء نے کتنی پیاری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں قبولیت ہوتی ہے, یا تو جو وہ دعا کر رہا ہے وہ دعا قبول ہو جائے گی, یا پھر جو ہے وہ آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی, ثواب بن جائے گی, یا پھر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت دور ہو جائے گی. تو بظاہر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یعنی ایک صورت میں تو دعا قبول ہوگی, بظاہر بھی دعا قبول.
جو رزلٹ یہ چاہ رہا تھا اس کا من چاہا رزلٹ تو نہیں مل رہا
جی, لیکن اس کی کوئی مصیبت دور ہو گئی اس کی دعا کی برکت سے, یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی. تو لہٰذا دعا سے جو ہے وہ ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے, دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے اور رب تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے.
سبحان اللہ, رب العالمین
کا ایسا انداز رہا ہے جب ان کی کوئی دعا فوراً پوری ہو جاتی تھی نا تو وہ اس فکر میں لگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو یوں جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب مزید متوجہ کرتے تھے, فرماتے تھے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کو ٹالنا ہوتا ہے نا تو اس کی مراد کو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے. کوئی آدمی آیا مانگا مجھے یہ دے دیا جائے, یہ زیادہ دیر یہاں نہ رکے, فوراً دے کر اسے رخصت کر دیا جاتا. اللہ والے اپنے آپ کو یوں فکر آخرت کی طرف لے کر جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے کہ جو میری مراد تھی فوراً دی گئی. تاکہ اچھا خالد بھائی اگر اس پر بھی غور کیا جائے نا, جب تک منت مراد جو مانگ رہا ہے من چاہی پوری نہیں ہوتی, اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, اور جیسے پوری ہو جاتی ہے ہر بندہ غور کرے اس کے بعد پھر کتنی بار اللہ کریم سے سوال کرتا ہے، وہ وقت جو اس کی یاد میں صرف ہو رہا تھا اب وہ وقت کدھر صرف ہو رہا ہے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ تو دعا ویسے ہی ایک جداگانہ عبادت ہے، تو ہمیں اس کو عبادت کے طور پر ہی لینا چاہیے اور اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ کی جانب بارہا بار بار رجوع کرنا چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے۔ قبول ہو رہی ہے تب بھی سبحان اللہ، نہ ہو تب بھی یہ بھی تو اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے یاد کی توفیق عطا کی ہوئی ہے کہ بندہ اتنی دیر تک اس کی بارگاہ کی جانب متوجہ ہے اپنے خالق اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ طلب اس سے مانگنا یہ عبادت ہے اور افضل عبادات میں سے ہے جس پر اجر بھی ہے ثواب بھی ہے۔ تو جتنی دیر بندہ دعا کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے ثواب بھی مل رہا ہے، قرآن پر بھی عمل ہو رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پسندیدہ یعنی جو اللہ کریم کے پسندیدہ اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل بندہ بجا لا رہا ہے۔ تو یوں بھی بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب متوجہ رہے۔ سید رکن شورا نے ایک بات نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے حوالے سے ارشاد فرمائی، تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بھی خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا فضل ہے، کرم ہے، آپ کی عنایت ہے جس پر چاہتے ہیں فرماتے ہیں۔ اس کے اندر بندے کی اپنی طلب بھی جو ہے نا اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ زیارت کا تو مشتاق ہے لیکن اس کے لیے کر کیا رہا ہے، اپنا انداز زندگی کیا ہے اس پر بھی بندہ غور کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ظلمن قید کیا گیا تو ایک رات نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کو خواب میں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں ظلمن قید کیا گیا ہے، فرمایا میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم ان کو پڑھو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آج ہی قید سے رہائی عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے، اللہ اکبر، اس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں، یا سامع کل صوت یا سابق الفوت، یوں کر کے آپ نے دعا سکھائی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو مبارک انداز، آپ مصیبت پریشانی میں رجوع الی اللہ کی تلقین فرما رہے ہیں، جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک تعالی کی ایسی حمد اور ثنا ہے اللہ اکبر کہ کمال کے وہ الفاظ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے آزادی عطا فرما دی۔ تو ہمیں یہاں ایک تو دعاؤں کی جانب اور دوسرا رجوع اللہ، مصیبت ہے پریشانی ہے کوئی بھی معاملہ ہے بندے کو چاہیے اپنے خالق اور مالک کو بھول نہ جائے بلکہ اس کی جانب رجوع کرے، وہ مصیبتوں سے بندے کو راحت عطا فرمانے والا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے، وہی بات ہے کہ مالی کا کام تو پانی دینا ہے نا، وہ پانی دے گا، پھل پھول لانا یہ مالک کا کام ہے، مالی کا کام نہیں ہے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، بندہ ہے بندگی کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بندگی کرے گا تو ہی اسے سروری ملے گی، سروری چاہے گا تو بندگی کی جو راہ ہے اس سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں جناب والا بغیر عبادت کی زندگی گزار کر ایسا کروں پھر پالوں گا، پہلے بھی کئی لوگ پا گئے، آج ان کا نام لینے کے بعد ہم ان کا حال پڑھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے، ایسی عزت سے بھی بچائے، ایسی شہرت سے بھی بچائے۔ جی ہاں، بڑے بڑے مشہور افراد ہوئے، بڑے بڑے نامور ہوئے، لیکن بالآخر بات یہ ہے کہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ زندگی ایسے ہی ہے، جو رب العالمین کی بندگی کرنے میں کامیاب ہو گیا چاہے بظاہر اس کی عمر کم ہی ہو، کم عمر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا تذکرہ اس کی عمر سے بہت زیادہ عرصے تک باقی رہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے، ان کو وفات فرمائے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا اتنے عرصے کی ان کی عمر نہیں تھی، لیکن رب العالمین نے ان کے نام کو باقی رکھا، ان کی عبادت کے تذکرے کو باقی رکھا۔ جو نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے رب العالمین کا ایک انعام اس پر یہ ہوتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، رب العالمین اسے دنیا میں بھی نیک نامی عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اس کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو بد اعمالیوں کی زندگی گزار رہا ہے وہ کیا کرے گا, کیا ملے گا اسے؟ اس بد عملی پر نہ دنیا میں ثواب ہے نہ آخرت میں کوئی انعام ہے. بد عملی تو بد ہے, اس کا انجام پھر برائی پر ہی ہوگا اور اس کا انجام پھر سزا پر ہی ہوگا. بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے. اور یہاں میں چاہوں گا کہ ایک بات اور ایڈریس یہاں کر لی جائے کہ روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کون سا پیر, کون سا فقیر, کون سا آستانہ ہے جو چھوڑا ہو, ہر جگہ گئے ہیں, ہر جگہ دعا کرائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جب بندہ رب العالمین جل وعلا کی حدوں کو پھلانگتا ہے, اس کی نافرمانیوں کی طرف آتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا, نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا, تو بعض جرموں کی سزاؤں کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی کہ اہل اللہ کی دعاؤں میں سے اس بندے کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. ان کی دعائیں پردہ اجابت تک پہنچتی ہیں, ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے, لیکن میں کیسا محروم ہو جاتا ہوں یہ بد اعمالیاں اختیار کر کے کہ میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی حصہ ہمیں حاصل کرنا ہے اللہ والوں کی دعاؤں سے یا نیکیوں سے, گناہوں سے توبہ ضروری ہے. گناہوں کو چھوڑیں گے, بد اعمالیوں کو چھوڑیں گے اور رب العالمین کی رحمت سے امید باندھ لیں گے تو انشاءاللہ رحمت مل کے رہے گی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت جو ہے یہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. وہ رب العالمین جل وعلا رحمت فرمائے گا الا یہ کہ جو بندہ ہے نا وہ دائرہ رحمت سے نکلنے والے کام نہ کرے. وہ دائرہ رحمت سے نکلنے والے کاموں میں سے مراد میری یہ ہے کہ رب رب ہے, وہ باحیثیت رب انعام فرما رہا ہے, لیکن یہ بندہ اس کی ربوبیت کا ہی انکار کر رہا ہے, پھر یہ کہے کہ مجھے وہی انعام ملے گا جو اس کو رب ماننے والوں کو مل رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم پر فضل فرمائے, ہم پر کرم فرمائے.
جب بارش برستی ہے تو پورے علاقے پر برستی ہے,
ایسا
اب بنجر زمین کا یہ شکوہ درست نہیں ہے کہ جناب میرے اوپر تو زرخیزی نہیں آ رہی ہے, میرے اوپر تو ہریالی نہیں آ رہی ہے. بارش برس رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. ہمارے ہم بھی دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں, بزرگان دین ہیں, ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں اور لوگ ہیں مزاروں پر جا رہے ہیں, ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قبول فرما رہا ہے. اور میری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے اور میرے اوپر رحمت الہی کے دروازے اگر بند ہیں, یقینی طور پر کچھ نہ کچھ مجھے اپنے گربان میں بھی تو جھانکنا ہے. کہیں میرے اعمال ایسے تو نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہوئے ہوئے ہیں, یا پھر میرے شامت اعمال کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں بھی نیک اعمال کی طرف آنا چاہیے اور ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کہیں گناہ کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو چکا. اس پر رحمت الہی کی بارش آ تو رہی ہے, لیکن اس پر زرخیزی آ بھی رہی ہے, اثر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, یہ ہمیں غور کرنا چاہیے.
ہو سکتا ہے بسا اوقات فصل نہ ذرا تاخیر سے آتی ہے. سونا جو ہوتا ہے نا اگر وہ میلہ ہو جائے تو میلے سونے کا زیور نہیں بنایا جاتا. پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, پھر وہ مشقتیں ہیں, جو مصیبتیں ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں, بسا اوقات وہ میل اتار رہی ہوتی ہیں. ہم میل اترنے والے ڈیوریشن میں ہی پریشان ہو کر نا میل اتروانا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس طرف بھی نہیں جا رہے ہوتے تو پھر پریشانی بڑھ سکتی ہے. تو تھوڑا سا انتظار کیجئے, لگے رہیے, جڑے رہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا ایسی جگہوں سے راستہ بندے کو عطا فرماتا ہے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس بندے کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے, عافیتوں کے دروازے کھول دے, سلامتیوں کے دروازے کھول دے, ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں میں ہمارے دل کو لگائے. مدنی چینل کے ناظرین امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے آج سلسلہ پیش کیا گیا اور بہت ساری دیگر باتیں بھی ہوئیں, اور مقصد یہی رہا کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اہل اللہ کے طریق پر آ جائیں. وہ اللہ سے لو لگاتے تھے, اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے, ہم بھی اللہ کرے کہ اس انداز کو اپنانے والے بن جائیں. آئیے ایک منقبت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدینہ ربائی سے سنتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھیں گے.
عشق گجر کا پر لازم موسیٰ کاظم, عشق گجر کا پر لازم
کاظم ہم ہیں جن کے در کے ملازم موسیٰ کاظم
چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادات کریمہ میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جب آپ کوئی جب کسی سے ملاقات ہوتی اور کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس کے سلام کرنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ تھا کہ آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین اس مبارک اس پیارے طریقے کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلوۃ والسلام
قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے